السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل پانچواں رکوع, آیت نمبر 41, سپارہ نمبر 15. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر کے اس کی 40 آیات یعنی 4 رکوع کا مطالعہ کر لیا تھا. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف سے متعلق آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن حکیم کے بالکل درمیان میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک بہت شاہکار جوڑا ہے جو کہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. علم و حکمت کے موتی کے حوالے سے ویسے تو پورا کا پورا قرآن حکیم ہی یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, لیکن خاص طور پر یہ دو صورتیں اللہ کے علم و حکمت کے حوالے سے بہت نمایاں ہیں, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. بالکل درمیان میں اللہ پاک نے جوڑا رکھا. جوڑا ہونے کے اعتبار سے جو رشتہ جو زوجیت ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا ہے سبحان اللہ سے, تسبیح باری تعالیٰ سے, اور سورہ کہف کا آغاز ہوگا الحمدللہ سے, تحمید باری تعالیٰ. یہ تسبیح اور تحمید ایک حدیث مبارکہ میں ان دونوں کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میزان میں یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں, زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو دعا ہے درحقیقت یہ بات اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تسبیح کہ ہر شے کائنات کی, انشاءاللہ آج وہ آیت مبارک آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے, اور ایک ہے تحمید حمد بیان کرنا. تو گویا سورہ بنی اسرائیل میں تسبیح باری تعالیٰ سے آغاز ہوا اور سورہ کہف میں تحمید باری تعالیٰ یعنی الحمدللہ ہوگا. اسی طرح دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہوئی ہے ان کا تذکرہ ہے. ایک نعمت ہے نعمت عروجی جس کو آپ معراج النبی کہتے ہیں, اس میں سورت معراج النبی کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے پہلی آیت مبارکہ اس کا تعلق تھا. اور ایک کہلاتی ہے نعمت نزولی. نعمت نزولی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ کہف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو بہت نمایاں کیا گیا. اس کی وجہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اس کے ذریعے درحقیقت شرک کی جو ہے وہ جڑ کٹتی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کو نمایاں کر کے گویا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, انتہائی مقرب بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع خاص طور پر جو کل رات کو ہم نے پڑھا وہ اسلام کے معاشرتی احکامات پر مبنی تھا, اور سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے حوالے سے اس کی تشریح تھی. الحمدللہ کل اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے. یہ سورت سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جس پس منظر میں نازل ہوئی وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ مشرکین مکہ سے در حقیقت یہودیوں نے 3 سوالات لکھ کر دیے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو ان سے ذرا پوچھو کہ یہ روح کی کیا حقیقت ہے, روح کی وضاحت کریں. اسی طرح یہ اصحاب کہف کون تھے, اور یہ کہ حضرت یہ ذوالقرنین کا کیا معاملہ تھا. اب چونکہ اصحاب کہف بھی انہی کی ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, اور اسی طرح ذوالقرنین تو ان کے لیے ایک محسن تھے, لہذا ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ کہف میں. اصحاب کہف درمیان میں آئے گا, بالکل شروع میں آئے گا, اور ذوالقرنین کا جو ہے واقعہ وہ 10 رکوع میں آئے گا. تو 3 سوالات پوچھے گئے تھے, 1 سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا, آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اور دو سوالات جو بعد میں پوچھے گئے جو جن کا جواب جو ہے سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو گویا تینوں کے تینوں سوالات کا جواب دے دیا گیا, اور ان یہودیوں کا یوں سمجھے کہ جو سوال تھا ان کو جواب دے کر علم و حکمت کے موتی بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیے. سورہ بنی اسرائیل میں عام طور پر جو مضامین ہیں وہ وہی ہیں جو اس سے پہلے سورہ انعام یا سورہ آراف وغیرہ میں چل چکے ہیں. اب چونکہ یہ مکی دور کے آخری حصے کی صورت ہے, دس نبوی میں آپ کو معلوم ہے معراج ہوئی ہے, اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہجرت کا سامان ہجرت کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے, تو ہجرت والی آیات بھی اس سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہجرت کریں تو آپ اس طرح سے دعا کریں. تو یہ ہے پس منظر ان آیات مبارکہ کا. اکثر و بیشتر جو غالب موضوع ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے, اور وہاں پر جو موجود شرک تھا اس کا ابطال ہے جو اس سے پہلے بھی مضامین ہم پڑھتے رہے. اب آئیے ان تمہید کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, یقیناً ہم نے طرح طرح سے قرآن حکیم میں باتوں کو بیان فرمایا ہے, تشریح آیات کی ہے تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن حکیم کو بار بار پڑھ کے اس کو سمجھیں, اس سے نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, لیکن قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد مشرکین کا معاملہ یہ رہا کہ یہ قرآن حکیم نہیں اضافہ کرتا مگر یہ کہ ان کی نفرت میں, ان کی مزید سرکشی میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے, یعنی بدعتیں قرآن حکیم سے. اب سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور بہت نمایاں چیز آپ محسوس کریں گے کہ اس میں القرآن کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے. میں کاؤنٹ نہیں کر سکا, البتہ کو جو حضرات کاؤنٹ کرنا چاہیں تو وہ نوٹ کیجئے گا کہ سب سے زیادہ قرآن حکیم میں جو القرآن کا لفظ آیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں. آج ہی پہلی آج جو ہم نے پڑھی اس میں قرآن کا لفظ آیا, تو جو بقیہ آٹھ رکوع رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو مناسب ہوگا. اسی طرح جو مختلف نوعیتوں کے شرک ہیں, اب شرک کا ابطال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. قل لو کان معہ آلہتن, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا جیسے کہ یہ کہتے ہیں, کما یقولون جیسے یہ کہتے ہیں, اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ لازمن عرش کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا, اس کو اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا. یہ دلیل اصل میں توحید باری تعالیٰ کی کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے اس کائنات میں تو یقیناً ایک خدا زیادہ بہتر بننے کی کوشش کرتا, اتھارٹیٹیو بننے کی کوشش کرتا, جس کے نتیجے میں ہوتا کیا, ان دونوں کے درمیان کلیش ہوتا, اور ان دونوں کے درمیان کلیش ہونے کی وجہ سے کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. اس لیے کہ کوئی ایک خدا کہتا ہے سورج کو اتنے بجے نکلنا ہے اور دوسرا خدا کہتا ہے یہ کام ہونا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, ان دونوں کے کلیش کی وجہ سے یہ کائنات کا سسٹم یہ بریک ہو جاتا, اور یہ جو ہے اتنی سسٹمیٹک طریقے سے نہیں چل سکتا تھا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً ہر خدا کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ زیادہ اتھارٹیٹیو ہو, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان خداؤں کے درمیان کلیش کی وجہ سے یقینی طور پر کائنات کا نظام درم برم ہوتا. لیکن فرمایا سبحانہ و تعالی عما یقولون علواً کبیرا, اللہ سبحانہ و تعالی پاک ان تمام باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں, جو کچھ یہ کہتے ہیں, علواً بہت برتن, کبیرہ بہت بہت بلند و بالا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, ان تمام شرک سے تمام باتوں سے یہ بیان کرتے ہیں. اب تسبیح باری تعالیٰ پر بڑی اہم آیت مبارکہ آ رہی ہے, یہ پہلی مرتبہ آ رہی ہے, اس سے انشاءاللہ آگے چل کر بھی آئے گی. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے, اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمان, سات آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, اور دنیا میں کائنات میں کوئی بھی ایسی شے نہیں, إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, مگر یہ کہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اس کی پاکی بیان کر رہی ہے اس کی ہم کے ساتھ. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن اے انسانوں تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ پاک نے ان کو کیا زبان دی ہے, کیسے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, تم یہ سمجھ نہیں سکتے. انہو کانا حلیمن غفورا, اور یقیناً وہی ہے جو بہت بردبار ہے, بہت تحمل والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اب یہ تسبیح سے متعلق انشاءاللہ جب مسبحات آئیں گی اللہ نے چاہا تو اس انشاءاللہ اسی دوران تو وہ مزید وضاحت ہو جائے گی. البتہ بنیادی چیز تسبیح سے متعلق نوٹ کر لیجئے کہ یہ بنا ہے باب تفصیل سے. سب بہا یہ سب بھی ہو, تسبیح کے معنی ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا, اصطلاح ہم اس کے معنی لیتے ہیں, ورنہ یہ مجرد بھی آتا ہے. سبا اور یسبہ کے معنی ہوتے ہیں تیرنا, کسی چیز کو لے کر تیرنا, جس طرح سورج کے بارے میں آیا لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ جو ہے سبا یسبہ تیرنا. لیکن سبا یسبہ کے معنی ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس کا حاصل حق ہے اس کو وہ دینا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کہلاتی ہے تسبیح قولی، زبان سے جو ہے تسبیح بیان کرنا، جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کسی شہر کو آپ نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، کوئی پھول آپ نے دیکھا، آپ نے کہا سبحان اللہ، تو پھول کی آپ نے تعریف نہیں کی، اصل میں آپ نے تعریف کس کی؟ وہ جس نے اس کو بنایا ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، کوتاہی سے. یہ ہے تسبیح قولی. لیکن ایک کہلاتی ہے تسبیح حالی، کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اپنے وجود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، کہ اس کا بنانے والا، اس کا خالق ہر عیب سے پاک ہے. تم اس کائنات پر غور کر لو، اس میں تمہیں کوئی رکنا نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. سورہ ملک میں چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جاؤ اپنی نگاہوں کو دوڑا لو، غور کر لو، خوب اچھی طرح تدبر کر لو، تمہیں ہر طرح من فطور، کوئی فطور، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ ذرے کو چیرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹمیٹک طریقے سے کام چل رہا ہے. کائنات کا ہر چیز جو ہے اپنی اپنے اپنے وجود کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور یہاں پر ایک اور آگے بات آ گئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس کو زبان عطا فرمائی ہے. لیکن ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح، کیسے وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ انسان کا وجود جو ہے، اپنا وجود، یہ ہاتھ پیر زبان، اس کو بھی اللہ پاک زبان عطا فرما دے گا، اور انسان کے برے اعمال پر اس کے ہاتھ پیر، اس کی زبان، وہ الٹی گواہی دے رہے ہوں گے اس کے خلاف، اور انسان حیران ہوگا، لما شہید تم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم تو ہمارے اپنے تھے. تو اس وقت ان کے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ آج کے دن اللہ پاک نے گویائی عطا فرما دی. تم یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے یہ بالکل بے زہرہ، ان چیزوں سے اللہ پاک نے گویائی عطا فرمائی ہر شے کو. تو زبان بھی انسان کے خلاف بولے گی اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا، ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے، جو اس وقت آپ کو بالکل جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے ڈیڈ ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو بھی گویائی عطا فرما دے گا. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ان کانا حلیما غفورا، وہی ہے بہت زیادہ بردبار اور بخشنے والا. اب دیکھیں قرآن حکیم سے متعلق پھر الفاظ آ رہے ہیں، اور مشرکین جس طرح بدکتے تھے خاص طور پر قرآن حکیم سے، اس کے حوالے سے یہ بڑی اہم آیت ہے. بہرحال جس کو اللہ پاک توفیق دے قرآن سے جڑنے کی، یہ ایک میگنیٹ ہے، جس کو چپک جائے اس سے چپک جائے. ورنہ حقیقت یہ کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن حکیم کے جو مضامین جب ان کے سامنے بیان کیے جائیں تو وہ ان کو اچھے نہیں لگتے، جو ان کے عقائد ہیں، خدا نہ خاص طور اگر اس میں شرک شامل ہے. تو قرآن تو بار بار وحدہ لا شریک کی جائے بات بیان کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی بات بیان کرتا ہے، تو وہ ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. کہیں نہ کہیں وہ اپنے جو ہے مسئلہ کے، اپنے جو عقائد، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی. جبکہ قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. توحید باری تعالیٰ آپ کو ملے گی بار بار ہر آیت مبارکہ میں. لہٰذا یہ پس منظر تھا کہ مشرکین بدکتے تھے قرآن حکیم سے جب اس کے سامنے پڑھا جاتا تھا. تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ہم نے بنا دیا ہے آپ کے اور ان کے درمیان کہ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاب مستورا، ایک حجاب، ایک پردہ جو چھپا ہوا ہے. یہ گویا دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر یہ بات نازل ہوتی ہے کہ جب انسان قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ہی چاہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر الفاظ استعمال کیا جائے تو غیرت مند ہے. اللہ پاک اپنے کلام کا جو ہے وہ تقدس رکھتا ہے، اور انسان سے پھر وہ توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اور اس کے اور قرآن کے درمیان ایک پردہ ہے جو کہ حائل کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اس سے سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے. تو ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا، ایک پردہ مستورا جو چھپا ہوا ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ایک اور سزا یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ائی یفقہوہ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. بمعنی یہ کہ سننا چاہتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، تو پھر زبردستی اللہ پاک ان کو ہدایت ہی دیتا. وفی آذانہم وقرہ، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، کانوں میں گویا بوجھ ہے، جس طرح کہ کوئی قرآن کو پڑھ کے سنا رہا ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بھاری بوجھ ہے جو ان پر ڈال دیا گیا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اب قرآن کا لفظ کوٹ کرتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے، کتنی مرتبہ آتا چلا جائے گا. اور اے نبی جب آپ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، وَحْدَهُ، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ کا، لَبَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ لوٹ جاتے ہیں اپنے پیٹ کو پھیر کر نفرت کے ساتھ، کہ یہاں تو ہماری کوئی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں کوئی ہمارے اولیاء اللہ کی کرامات کی باتیں نہیں ہو رہی، تو ایک ہی اللہ کی بات کیے جا رہے ہیں، تو ہماری بھی کوئی نہ کوئی کرامات اور جو ہے اس کے جو ہے سلسلہ ہونا چاہیے. نحن اعلم بما يستمعون به, اے نبی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ بھی سنتے ہیں اس کو جب آتے ہیں آپ کے پاس, اس یستمعون الیک, کہ آپ کے پاس آ کر کان لگا کر سنتے ہیں. وإذ هم نجوا, اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون, اور جب کہا ان ظالموں نے, ان تتبعون الا رجل رجلا مسحورا, کہ تم نہیں اتباع کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جو سحر زدہ ہے, بجائے اس کے کہ اسلام لاتے ہیں جو اہل ایمان تھے ان کو کہتے تھے بھائی تم کس کے پیچھے چل رہے ہو, یہ تو خود وہ ہیں جن پر جادو ہوا ہوا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انظر کیف ضرب لک الامثال, نبی دیکھیے ذرا کیسے آپ کے لیے عجیب عجیب مثالیں بیان کرتے ہیں, کیا عجیب مثال ہے کہ کبھی جن پر جو ہے جادو ہو گیا ہے, کبھی مجنون ہو گئے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, تو در حقیقت یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, راہ سے ہٹ چکے ہیں اور اب یہ راہ نہیں پائیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اب آخرت کے حوالے سے جو تصور اللہ کے رسول ان کو دے رہے تھے وہ ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا. اور اہم بات یہ کہ اگر آخرت کے دن پر ویسا ایمان لائے جیسے قرآن کہہ رہا ہے, قرآن تو ہمارے سامنے بات واضح کرتا ہے کہ بھائی آخرت کا دن جو آئے گا تو اس دن تو آپ کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, جو آپ نے کیا ہوگا وہ ریٹرن فارم میں موجود ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. لہٰذا یہ بات واقعہ یہ کہ انسان اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرتا, ورنہ کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک اور کوئی پرچی وغیرہ معاملہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہو جائے. قرآن کہتا ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا, لا بھائی ان سے نہیں ولا قلت ولا شفا, بار بار قرآن حکیم کا تذکرہ ہی ہے. لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے, یہ آخرت میں اس طرح کا ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس طرح لانا چاہیے. بدقسمتی سے کہنا چاہیے ہمارے یہاں بھی صورت حال یہ ہے, ہم بھی آخرت کو ایک ڈوگنے کی حیثیت میں رکھتے ہیں, بس ہاں ہوگی آخرت دیکھا جائے گا اب ہوگی. اعمال کے اعتبار سے جائزہ لیا ہے تو اکثر و بیشتر ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہے, کنوکشن جس کو کہا جاتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے, حساب کتاب ہوگا, میرے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, کنوکشن ہمارے دلوں میں اکثر و بیشتر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, دھوکہ بھی دے دیتے ہیں, غلط کام بھی کر لیتے ہیں اور اپنے لیے لیم ایکسکیوز لے آتے ہیں چلو یہ کر لیتے ہیں. بہرحال اکثر و بیشتر جو غلط کام انسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ آخرت کا تصور بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے, ڈیسک ٹاپ سے اس کی ڈیپ میموری میں چلا جاتا ہے. اگر ڈیسک ٹاپ پر ہے آخرت, فرشتہ دیکھ رہا ہے, فرشتہ لکھ رہا ہے بلکہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ کا خوف ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے کوئی گناہ کا کام کر سکے. تو یہ امپورٹنس آخرت کی. لیکن ان کا تصور کیا تھا, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے, کھپ جائیں گے, مر جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے, رفاتا ریزہ, ہمارے پارٹیکل بھی جو ہے باڈی کے بالکل اسکیٹرڈ ہو جائیں گے, نیوٹران پروٹون الیکٹران بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے. آئنا لمبو سونا خلقن جدیدا, تو کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھا دیا جائے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے آخر میں, کیسے ممکن ہے, ذرا یہ کر کے دکھائیے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, کونو خجارتن او حدیدا, اے نبی ان سے فرما دیجئے چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبرو فی صدورکم, یا اس سے بھی بڑی کوئی تخلیق جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی بن جاؤ چاہے تم, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اٹھا دے گا. کس اللہ پر ایمان لاتے ہو, لاچار اور معذور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, یا اس اللہ پر جو علی کل شیء قدیر ہے, بکل شیء علیم ہے, وہ تو ہر شے کا کرنے فعال لما یرید ہے, وہ تو تمہیں اس شے سے پیدا کرتا ہے جس کی حقیقت کیا آپ سمجھتے ہوں گے. بہرحال اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان فلسفی اور نہ جانے کیا کیا پیدا فرما دیتا ہے. تو کیا وہ اللہ جو اس نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ تو بڑی آسان سی لاجیکل بات ہے, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ بآسانی انسان کو دوبارہ اٹھا دے گا. دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے, دوسری مرتبہ تو آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ دلیل بیان کی جاتی ہے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, یا اس سے بھی بڑی کوشش ہے, وہ لازماً اللہ پاک تمہیں اٹھا دے گا. اب بجائے اس کے کہ یہ بات مانے اور نفرت بڑھتی ہے. فتح یقولون من یعیدنا, کہتے کون اٹھائے گا ہمیں, تو اٹھا کے دکھاؤ. قل النبی فطرکم, اے نبی فرما دیجئے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا, اول مرہ پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا وہی تمہیں اٹھائے گا. فتح ینغدون الیک رؤوسہم, تو اپنے گردنوں کو جھٹکاتے ہیں. بہت جس طرح گدا ہوتا ہے عام طور پر دیکھا ہو, گدا یا گھوڑا, اس کو آپ اگر جھٹکیں تو وہ گردن اپنی جھٹکاتا ہے اسی نفرت کے ساتھ. تو یہی حرکت کرتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اپنی گردنوں کو مٹکاتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, اور پھر بدتمیزی کے انداز میں کہتے ہیں بتائیے کب آئے گا, بس لے کر آئیے اسے, بہت ہم نے آپ کی بات سن لی. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, اے نبی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ قریب ہی آ چکی ہو. وہ ایک تو وہ قیامت ہے جو آئے گی اس کائنات پر, اور ایک وہ قیامت ہے جو تمہارے وجود پر آئے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری موت قریب ہی آ چکی ہو, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لہٰذا عقلمند آدمی ہوتا ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے. حضوری کے الفاظ ہیں, مم ماتا فقط قامت قیامت, جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. لہٰذا یہ جو کائنات کی قیامت ہے وہ تو بعد میں آئے گی, انسان کے اپنے وجود پر جو قیامت آنے والی ہے وہ تو آ سکتی ہے. تو فرمایا قل عسى ان یکون قریبا, یوم یدعوکم, جس دن وہ پکارے گا تم سب کو, فتستجیبون بحمدہ, تو تم سب کے سب جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ, اس کے حکم پر تعمیل کرو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا, اور تم یہ سمجھ رہے ہو گے کہ تم نہیں رہے دنیا میں مگر بہت تھوڑے, یعنی سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے تو تمہیں محسوس ہوگا بہت تھوڑا ہی رہے ہو دنیا میں. وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن, اے نبی بندوں سے کہہ دیجئے میرے کہ بھلی بات کہو. ابتدائی دور میں جو خاص طور پر مکی قرآن ہے اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صحابہ کرام کو یہ خصوصی خطاب ہوتا ہے کہ بھلی بات کرو. دعوت کے وقت خاص طور پر گفتگو میں نرمی رکھو تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے آپ کے قریب آئیں. اگر دعوت کے مرحلے میں سختی ہو, ریجیڈیٹی ہو, تو انسان سے قریب نہیں آتا. لہٰذا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ بھلے طریقے سے بات کرو. ان شیطان ینزغ بینہم, یقیناً یہ جو شیطان ہے, ینزغ بینہم, یہ شیطان جو ہے یہ انسان کے درمیان فساد پیدا کر دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف لانا, وہ دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. تو دیندار لوگوں کے اندر اگر یہ تندی سختی اگر مزاج میں ہو تو پھر کیا ہوگا, یقینی طور پر شیطان کا جو ہے وار چل جائے گا. لہٰذا ہمارے مزاج میں, ہماری گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے. ایسی گفتگو ہو کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں, بھاگے نہ ہم سے, ریجیکٹڈ نہ ہو, نرمی ہو, سختی نہ ہو. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے مزاج میں سختی ہو تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں. کوئی قافلے سے ٹوٹا, کوئی بدگما حرم سے کہ میر کارواں میں نہیں, خوئے دل نوازی. تو خوئے دل نوازی انسان کے اندر ہونی چاہیے, اور خاص طور پر دائی دین کے اندر یہ جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے بڑا اس کو جو ہے وہ سینسٹیو ہونا چاہیے. ان شیطان کان علی انسان عدو مبین, اور یہ شیطان انسان کے لیے ہے کھلا دشمن. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے, یعنی تم سب کو ہی جنت میں داخل فرما دے, سب کو دنیا میں ایمان لانے کی توفیق دے دے. آؤ ان یشاء یعذبکم, یا پھر یہ کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو عذاب دے تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں. وما ارسلنا علیہم وکیلا, اور اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر کوئی وکیل, کوئی داروغہ, کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وربکم اعلم بمن فی السماوات والارض, اور تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں. جاندار من عام طور پر جاندار کے لیے آتا ہے, اور زمین میں. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض, اور ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی. وآتینا داؤد زبورا, اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. یہ تفضیل بین الرسول ہم نے سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے رکھی تھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی تھی سورہ بقرہ میں غالباً. جی ہاں, سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ آئی تھی. وہاں میں نے آپ کے سامنے کیا تھا تفضیل بین الرسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. بعض لوگوں کو فضیلت دی اللہ سے کلام کرنے والے, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ کے رسول نے کلام فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو فضیلت رسولوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. زبور اصل میں یہ حمد کے ترانے تھے. لہن داؤد ہی بڑا مشہور تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی, بہت خوبصورت تھی. لہٰذا وہ ہم کے ترانے پڑھتے تھے, اور ہم کے ترانے ایسے پڑھتے تھے کہ پورے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے. تو اکثر و بیشتر زبور میں کوئی شریعت کی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ حمد کے ترانے, جیسے ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے, اس طرح اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی تھی. قلِ ادعوا الذین زعمتم من دونہ, اے نبی ان سے کہیے ذرا پکارو ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے, تمہارا یہ زوم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معبود ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم, ہرگز وہ تم سے تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے قابل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. ولا تحویلا, اور نہ ہی اس کو ٹالنے کے کہ اس تکلیف کو دور کر دیں, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا. اولئک الذین یدعون, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ, یہ اکثر و بیشتر جو اولیاء اللہ, فرشتے, انبیاء کرام اور دیگر جو نیک لوگ ہیں جن کی بعد میں پوجا کی گئی, جن سے مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں, ان کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں وسیلہ بالکل اپنے صحیح معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ کیا تھا کہ وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں قرب تلاش کرنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. وہ تو جب تکون الہ ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایہم اقربو، کہ کون زیادہ قریب تر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ویرجون رحمتہو، اور وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہیں، رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، چاہے کتنا ہی پہنچا ہوا ولی کیوں نہ ہو، بلکہ ولی کی نشانی یہی ہے کہ وہ خوف خدا رکھتا ہے اپنے اندر کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی گرفت نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے انسان تو انسان ہی ہے نا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، تو انسان اس اعتبار سے بہت پسندیدہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تو وہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں. ان عذاب ربی کا تانا محورا، اور یقیناً تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ ہے ہی ایسی بات کہ اسے ڈرا جائے، خوف رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں جو ہے ملوث ہو جائیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا پھر یہ کہ ہم اس کو شدید عذاب دینے والے ہیں. یعنی کہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اگر وہ نافرمان رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اللہ کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دیا ان کو، اور یہ کہ قیامت کے دن کو ان کو جو عذاب دیا جائے گا. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ ساری باتیں کتاب میں پہلے سے مسطور ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کب کس قوم پر عذاب نازل ہوگا. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اب یہ وہ آیت مبارکہ آ گئی جو سورہ انعام میں جو اصل موضوع بیان ہو رہا تھا کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، لہٰذا اس کی وجہ اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ یہ معجزہ اسی نہیں دکھایا جا رہا. وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمیں نہیں روکا کہ ہم وہ نشانی دکھا دیں، نشانی بھیج دیں، یعنی وہ معجزہ دکھا دیں، مگر اس بات نے، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ پچھلوں نے اس کو جھٹلایا تھا. اب اگر دوبارہ سے ان کو نشانی دکھائی جائے، معجزہ دکھا دیا جائے، تو معجزہ کے بعد اصل میں اصول کیا ہے کہ قوم اگر معجزہ دیکھنے کے بعد بحثیت مجموعی اس کا انکار کر دے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر ڈیو ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ پاک عذاب نہیں بھیجنا چاہتا بحثیت مجموعی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور رحمت للعالمین آپ کو بنا کر بھیجا گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کی معجزہ نہیں دکھایا گیا. باقی جس نے معجزہ دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لے، قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہوگا. قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اسی کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا. آج بھی آپ نے پڑھا اور انشاءاللہ ابھی سورہ یونس پڑھ چکے ہیں، احود بھی پڑھ چکے ہیں، ایک اور مقام سورہ بقرہ بھی پڑھ چکے ہیں، چاروں کے چاروں مقام جو ہیں قرآن حکیم میں جس میں چیلنج کیا گیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسا کلام لا کے بنا کے دکھا دو، یہ اوپن چیلنج ہے آج بھی. تو فرمایا اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ معجزہ نہیں دکھایا کہ اس سے پہلے اس کو جھٹلایا جاتا تھا. مثلاً ایک قوم کی مثال آ گئی، وآتینا ثمود الناقہ، کہ اللہ پاک نے ثمود کو، قوم ثمود کو اپنی ایک اونٹنی دکھائی تھی مبصرتن، ذریعہ بشارت کے طور پر، یعنی ان کو حقیقت دکھانے کے لیے. فظلموا بها، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور اس کی پونچھے کاٹ کر گویا اللہ کا عذاب ان پر ڈیو ہوا، قوم ثمود اسی طرح تباہ کر دی گئی. وما نرسلوا بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم بھیجتے اپنی نشانیوں کو مگر خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اب اللہ کے رسول سے یہ جو آرگومنٹ ہوا کرتی تھی خاص طور پر، اس میں جب قرآن حکیم کے دلائل آتے تو پھر وہ کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے. ایک کٹ حجتی کیا تھی جناب؟ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ تمہارا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے، لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ مشاہدہ جو ہم نے آپ کو کرایا، اب اشارہ ہے معراج کی طرف، معراج النبی 10 نبی میں ہوئی ہے اور ابتدا پہلی آیت مبارکہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور خاص طور پر وہ مشاہدہ جو ہم نے آپ کو کرایا، یعنی زمین اور آسمان کی سیر کرائی، آسمان میں جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جب آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس طرح سے جو ہے وہ اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. الا فتنۃ للناس، اصل میں ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائش کے ذریعے سے. وہ شجر الملعونہ، اور اسی طرح سے وہ درخت لعنت کیا ہوا درخت فی القرآن، جو قرآن میں آیا، قرآن کی صورت میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جناب ایک درخت ہے کہ جو جہنم میں اگے گا. اب مذاق اڑانے لگے، بتائیے آگ ہے جہنم میں، اور آگ میں بھی کوئی درخت اگتا ہے کیا؟ آگ میں تو کوئی درخت نہیں اگے گا، تو یہ کیسا درخت ہے جو آگ میں اگے گا؟ تو یہ تین چیزیں بیان ہوئی کہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. نمبر ایک، وہ مشاہدہ جو آپ کو کرایا گیا تھا، اسی طرح وہ درخت جو ہے جس کے بارے میں آیا، اس کا جو ہے یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں. اور یہ کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ لوگوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، تو اس کا مذاق اڑانے لگے. فَنُخَوِّفُهُمْ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اصل میں خبردار کرتے ہیں, ڈراتے ہیں ان باتوں سے, لیکن فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, ان باتوں کو سن کر نہیں اضافہ ہوتا مگر ان کے طغیانی میں, سرکشی میں, بہت بڑی سرکشی ہے جو ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد سلسلہ کلام میں جو ہے دوبارہ سے قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے. ترتیب میں آپ نے پڑھا, پہلے سورہ بقرہ میں آیا, پھر انعام میں, پھر آراف میں, پھر ہجر میں, اور اس کے بعد ابھی آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, تو اس نے کہا کہ اللہ میں سجدہ کروں اس انسان کو, اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے, یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے, میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ, تو اس نے کہا کہ اللہ دیکھ ذرا یہ یعنی جو آدم ہے جس کو تو نے عزت دی ہے مجھ پر, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اور اگر تو نے مؤخر کر دیا مجھے, مہلت دے دی مجھے قیامت کے دن تک, لأحتنکن ذریته, تو میں لازمن اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا, الا قلیلا, مگر سوائے چند کے. یہ اوپن چیلنج جو شیطان نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, گویا صاف اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے مہلت دیں گے تو میں انسان کے بارے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ قابل نہیں تھا کہ اس کو اتنی عظمت دی جائے کہ اس کو تمام فرشتوں کو سجدہ کرایا جائے, لہٰذا اگر تم مجھے مہلت دے گا تو میں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا. قال صاحب, تو اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے, فمن تبع کا منہم, تو جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا تمہارے پیچھے چلے گا, فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤٌ مَّوْفُورًا, تو پھر ان سب کا بدلہ ہوگا جہنم, اور وہ بڑا بھرپور بدلہ ہوگا, جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب کو میں بھر دوں گا جہنم سے. وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اور جاؤ پھسلا لو جتنوں کو پھسلا سکتے ہو اپنی آواز سے, وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اور جاؤ ان پر چڑھا دو اپنے پیادے اپنی سواریاں, وَرَجُلِكَ اپنے پیادے, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ, اور جا کر ان سے مال میں شریکہ ساجی بنا لو, والاولاد, اور اسی طرح اولادوں میں جا کر ان سے ساجی بن جا, وعیدہم, جا خوب ان سے وعدے کر لے, وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور نہیں ہے شیطان کا وعدہ مگر دھوکا انسان کو جو ہے وہ تباہی میں لے کے جانے والا. تو گویا ساری اجازت دی گئی ہے شیطان کو, جتنوں کو تم بہکا سکتے ہو بہکا لو. مثال کے طور پر پہلی بات آئی اپنی آواز سے جتنوں کو بہکا سکتے ہو بہکا لو, تو یہ جو اصل میں گانا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ اصل میں شیطان کی نماز ہے, اور جو گانا سننے والے ہیں وہ شیطان کے مقتدی ہیں, جس طرح ایک امام صاحب نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے لوگ سن رہے تھے سورہ فاتحہ, تو جو گانا جا رہا ہے وہ درحقیقت نماز پڑھا رہا ہے کس کی, شیطان کی, اور سننے والے سارے کے سارے مقتدی ہیں, اور خاص طور پر کسی عورت کی آواز وہ تو گویا ریپرزینٹیٹو ہو گئی شیطان کی. تو گویا آواز کے ذریعے لوگوں کو بہکانے سے مراد کیا ہے, لوگوں کو غافل کر دے آخرت سے, اسی ناچ گانے میں لگ جائیں, اسی ان کاموں میں لگ جائیں آخرت سے بھول جائیں, اسی طرح پیادے چڑھا دے اپنے سواری چڑھا دے, اس سے مراد یقینی طور پر خوشبو نعرے ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کو لیڈر بنایا جو لوگوں کی عاقبت برباد کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ساجی بن جائے ان کے مالوں میں, اس سے مراد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, حرام خوری ان کو سکھا دے, سود پر مبنی, فحاشی پر مبنی یہ نظام اڈاپٹ کر لیں اور پورا کا پورا معاشرہ ہی بڑا غرق ہو جائے. اسی طرح اولادوں میں ساجی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اولادوں کی تربیت نہ کر سکیں گے ان کے ماں باپ, ان کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں, وہ ان کو حوالے کر دیں ٹیلی ویژن کے یا سینٹ پال یا سینٹ جوزف اسکولوں میں ڈال دیں تاکہ وہ کچھ نہ بنے, کچھ نہ بنے عیسائی بنے, بولے انسان بنے نہ بنے عیسائی, بہرحال وہ وہاں سے بن کر نکلیں گے. تو یہ سارے کے سارے جو شیطان کے ہٹکنڈے ہیں مال میں اولاد میں شارک بن جانا شریک بن جانا, یہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو, امنا عبادی, لیکن جو میرے بندے ہیں, عبادی پھر وہ یہ انڈر لائن کرنے والے الفاظ ہیں, جو میرے بندے ہیں, میرے خاص مخلص بندے ہیں, لیس لک علیہم سلطان, تیرے پاس ان کے اوپر کوئی زبر زور نہیں ہے, زور زبردستی نہیں کہ لازمن تو ان کو مجبور کر دے, کان پکڑ کے لے جائے ان کو جو ہے وہ سینما گھر کی طرح, ایسا نہیں ہے. ہاں تم اس کو موٹیویٹ ضرور کر سکتے ہو لیکن زبردستی کسی کو غلط کام کی طرف لے کے نہیں جا سکتے, وہ انسان بااختیار ہے, اس الفاظ میں یہ بلٹ ان بات ہے, انسان بااختیار ہے, چاہے تو نیکی کی طرف جائے چاہے برائی کی طرف جائے, نیکی کی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک, اب انسان کی اپنی مرضی ہے اس کو نیکی کی دعوت قبول کرے نہ کرے, اور برائی کی دعوت تو آج کل دھڑے آج دھڑلے سے جو ہے وہ دی جا رہی ہے سر عام. تو کہا گیا جاؤ لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, وکفا بربک وکیلا, اور تمہارا رب کافی ہے بطور وکیل اور کارساز کے. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لے کے چلتا ہے تمہیں کشتی میں, سمندر میں خاص طور پر جب جا رہے ہوتے ہیں, کون لے کے جا رہا ہوتا ہے, کیسے کشتی کو بیلنس کیا ہوا ہے, کیسے تم اپنی خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں سمندر کو چیرتے ہوئے, کون لے کے جاتا ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں وہ صلاحیت دی. لتاب تبو من فضلہ, تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. مراد یہ کہ تجارت وغیرہ جتنی بھی ہے سی سمندر کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے. انہ کان بکم رحیما, اور یقیناً وہ تمہارے لیے بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, ہاں جب آتی ہے سمندر میں تم کو کوئی تکلیف, مراد یہ کہ سمندر جب ہتھکولے لینے لگتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا جاپان کا ایک بہت بڑا جہاز تباہ ہو گیا, کل ہی میں نے یا شاید آج ہی خبر نامے میں پتہ نہیں کہاں دیکھا, ذہن میں مجھے نہیں ہے, البتہ بہت بڑا جہاز تھا, ایٹمی پتہ نہیں کیا اس میں ٹیکنالوجی تھی زبردست, ایٹمی تو نہیں تھی البتہ ان کے فوج کا جہاز تھا, وہ پورا جہاز ایسے پنکے کی طرح اڑ رہا تھا, ابھی دکھایا تھا ٹی وی میں, اتنا بڑا جہاز, پتہ نہیں کتنا اس میں حملہ تھا اور کتنا ڈالر کا تھا وہ, لیکن وہ سمندر کے سامنے ایسا تھا جیسے تنکا جو ہے تیر رہا ہو, ایسے الٹ پلٹ ہو رہا تھا. تو بہرحال جب تکلیف آتی ہے سمندر میں, ہتھولے کھانے لگتی ہے تمہاری کشتیاں جو جہاز وغیرہ ہے, ذل من تدعون الا اياه, تو بھول جاتے ہو, سب گم ہو جاتے ہیں تم سے جن کو تم پکارا کرتے تھے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا. بڑا سا بڑا مشرک بھی کیوں نہ ہو, جو موت آتی ہے اور مشکل آتی ہے صرف اللہ کو پکارتا ہے, اس کے دل کی آواز ہے. فلما نجاکم الی البر, تو پس جب وہ نجات دے دیتا تمہیں خشکی کی طرف, آرس تم, تو پھر بھول جاتے ہو, دوبارہ سے تمہاری وہی کیفیت ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت ایک مرتبہ میرے ساتھ گزر چکی ہے, بہرحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بہت پرانا واقعہ ہے کہ ہم سمندر میں گئے, سات ساتھی تھے ہمارے, کزن وغیرہ تھے, چھوٹی سی کشتی تھی, ہم نے کہا زیادہ دیر تو رکنا نہیں ہے, وہاں اندر گہرے سمندر میں جا کر نیٹنگ وہ فشنگ کر رہے تھے. اچھا اتفاق سے یہ کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کبھی اٹکولا بھی آتا ہوگا, اور ایک چپو تھا ہمارے پاس, سات بندے ہیں آرام سے بیٹھے کرتے رہے, جب شام کو موو کرے واپس تو وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ طوفانی آ گئی. اب جب وہ گھومنا شروع ہوا تو محسوس ہوا ہم میں سے کسی کو سوئمنگ بھی نہیں آتی. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یاد آیا واقعہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا کہ آپ گئے کہ آپ گئے, یہاں نکلنا تھا اور نکلے 3 کلومیٹر آگے جا کر بڑی مشکل سے, بڑی اللہ اللہ کر کے اللہ نے بچایا, وہاں سے پھر پیدل واپس آئے, اور اس کے بعد سے ہم نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی ہم سمندر میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس سیفٹیز نہ ہو. بہرحال یہ انسان کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں. تو سمندر میں خاص طور پر جب مشکل آتی ہے تو اس وقت صرف اللہ ہی یاد آتا ہے کہ آپ گئے کہ آپ گئے. تو فرمایا لیکن جب اللہ پاک تمہیں خشکی میں نجات دے دیتا ہے تو اعراض کرنے لگتے ہو, اس سے جو ہے شرک کرنے لگتے ہو. وکان الانسان کفورا, اور انسان ہے ہی بہت ناشکرا, کتنی نعمتیں زمین پر کھاتا ہے لیکن اللہ کی جو ہے شکر ادا نہیں کرتا. آفا امین تم, لیکن کیا تم امن میں آ گئے ہو؟ آئیں یکسفا بکم جانب البر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اسی زمین میں دسا دے. اللہ کا یہ بھی اختیار ہے کہ جس طرح سمندر میں تمہیں تکلیف دی تھی آزمایا تھا, تو زمین پر بھی تو ہو سکتی ہے. اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے تو کہاں بھاگ کر جائے گا انسان, زمین کے علاقے اڑنے سے ذرا ظاہر بات ہے کہ سمندر میں تو ٹھیک ہے آپ آ گئے باہر, لیکن زمین ہی ہلنے لگے اگر تو پھر انسان کہاں جائے گا, ظاہر بات ہے کہیں بھی نہیں جا سکتا. یا اور علیکم حاصبہ, یا پھر تم پر ایک تیز پتھر برسانے والی بارش نازل فرما دے, ہوا نازل فرما دے, ثم لا تجد لکم وکیلا, پھر تمہارے لیے کوئی بچانے والا نہ ہو, وکیل نہ ہو, کارساز نہ ہو. ہم امین تم یعیدکم فیہ تارۃً اخرا, یا پھر یہ کہ تم اس طرح سے امن میں آ گئے ہو کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تمہیں دوبارہ لے جائے, دوبارہ سیر کرائے سمندر کی. فیرسل علیکم کاسفاً من عذیب, اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ تم پر بھیجے سخت جھونکے والی ہوا, اور کیونکہ بادبانی کشتی وغیرہ جو ہے سمندر میں ہوا سے چلتی تھی, تو جتنا تیز ہوا کا پریشر ہوگا اتنی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ یوگ ریکاکم, تو پھر وہ تمہیں غرق کر دے, بما کفر تم تمہارے کفر کے باسبب, ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا, اور پھر تمہارے پاس کوئی اختیار نہ ہو, پیچھا کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو ہمارے خلاف, ہم اگر تمہیں سزا دینا چاہیں. والا کا چرن ہم نہ بنی آدم, یہ آیت کوٹ کر لیجیے, بہت نوٹ کر لیجیے, بہت امپورٹنٹ ہے آیت نمبر 70. انسان کی فضیلت اور عظمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا اور کیسے اس کا اکرام فرمایا ہے. والا کا چرم نہ بنی آدم, اور یقیناً ہم نے تو بنی آدم کا اکرام فرمایا, بڑی عزت دیے, بڑا احترام کیا ہے اس کا. وہ حمل نہ ہوں پھر بر, اور ہم اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں, ول بر, اور خاص طور پر دریا میں. وہ رزق نہ ہوں بے نقوی بات, اور ہم نے اس کو پاکیزہ رس میں سے عطا فرمایا ہے. وہ فضل نہ ہوں اللہ کثیر ممن خلق نہ تفضیلا, اور ہم نے تو اس کو فضیلت دی ہے اپنی تخلیق میں سے بہت سو کو, بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت. اب یہ اصل میں فضیلت انسان پر آئے تو مبارکہ, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یاد کی تھی کہ مخلوق میں سے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے انسان. اشرف سب سے زیادہ شرف دیا ہوا, سب سے زیادہ عزت دیا ہوا, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی ہے. گویا ہمارے وجود میں روح ربانی کا ایک جو ہے عکس موجود ہے, اس کا پرتو موجود ہے روح کی شکل میں. نمبر دو, علم عطا فرمایا. اس علم کی بنیاد پر زمین اور سمندر کی جو ٹیکنالوجیز, اس کو انسان نے استعمال کیا, اور کس طرح سے آپ نے سمندر میں چلتے ہیں, سمندر میں بڑے بڑے جہاز کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح خشکی میں آج کل تو بہت گاڑیاں بھی آ گئی جو 220 پہ جا رہی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے تصور نہ کیا ہو کہ انسان بیٹھے 220 پہ ڈرائیو کر رہا ہو. خیر پاکستان وغیرہ میں تو ایسے روڈ نہیں ہے کہ آپ 220 پہ ڈرائیو کریں, پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے آپ 220 پہ ڈرائیو کر کے. البتہ سعودی عرب وغیرہ میں یا اور جو یو کے وغیرہ یا یو اے ای وغیرہ ہیں, وہاں پر ایسے روڈ ہیں کہ جو آپ کی پجیرو اگر 220 پہ جاتی ہے تو گویا فلوٹنگ کی صورت نہ آ جائے, جیسے بالکل تیر رہی ہو, ہوا پر اڑ رہی ہو. یہ اللہ پاک نے تمہیں جو ہے ٹیکنالوجی عطا فرمائی. تو اسی طرح جہاز کا معاملہ ہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوا کو کنٹرول کر کے, اور ایک میتھڈ کے ذریعے آپ آسمانوں پہ اٹھتے ہیں. تنو وزنی جہاز جو ہے وہ کئی کئی بر اعظموں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اکرام فرمایا. تو ظاہر بات ہے, اور پاکیزہ رزق میں سے عطا فرمایا, مادی نعمتیں بھی دیں, روحانی نعمتیں بھی دیں. وفضل اللہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اور ہم نے تم کو فضیلت دی ہے, انسانوں کو فضیلت دی ہے بہت ساری اپنی تخلیق پر. یوم ندعو کل اناس بامہم. اب یہ آیت مبارکہ 71 اس حوالے سے اہم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو امتوں کا حساب کتاب شروع ہوگا, اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے رسول کو کھڑا کرے گا. جو رسول ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے, سب سے پہلا سوال اس سے ہوگا. وہ کلاس ریپرزینٹیٹو ہوگا, پہلے اس سے سوال ہوگا کہ آپ تک بات پہنچی نہیں پہنچی, پھر بعد میں جو ہے وہ کوشچن آنسر شروع ہوگا دیگر لوگوں سے. تو یوم ندعو کل اناس بامہم, اور ہم جس دن پکاریں گے تمام لوگوں کو ان کے امام, ان کے پیشواؤں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینی, تو جو شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فاولائک یقرؤون کتابہم, تو وہ انتہائی خوشی سے اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نام اعمال عطا فرمائے کہ جس کو ہم خوشی خوشی پڑھ رہے ہیں. ولا یظلمون فتیلا, اور ایسے ان لوگوں پر کوئی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کیفیت بھی آپ نے دنیا میں دیکھی ہوگی, رزلٹ اناؤنس ہوا. اب جو رزلٹ کارڈ ہوتا ہے کہ جس نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے, بڑے غور سے اپنے نتائج دیکھ رہا ہوتا ہے, کتنے نمبر آئے, اس کو کیلکولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, پرسنٹیج نکال رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا, آگے چل کر ان شاء اللہ پڑھیں گے سورہ انشقاق میں بھی اور مقام پر بھی, فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا, جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, وہ تو بہت خوشی خوشی لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف, اور وہ لوگوں کو پڑھ کے بھی سنائے گا. اسی طرح یہاں پر اس کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا گیا, فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا, وہ خوشی خوشی اپنے کتاب کو پڑھے گا, اپنی مووی دیکھے گا کیا کچھ کیا اس نے دنیا میں, کیا اعمال اچھے کر کے گیا. ومن کان فی ہذہ اعمى, اس کے برعکس وہ شخص جو اس دنیا کی زندگی میں رہا اعمى, اندھا رہا, فہو فی الآخرۃ اعمى, تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. وہ اضل سبیلا, اور بہت دور کی گمراہی میں ہے وہ راستے سے. وہ اندھا رہا سے کیا مراد ہے, یعنی دین کو نہیں پڑھا, دین کو نہیں سمجھا, دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, گویا اندھا ہے. آگے چل کر ایک اور حسرتناک انجام آئے گا کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد سے, اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا تھا, قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ اللہ پاک سے پوچھے گا, لما حسرتنی اعمى, اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقت کنت بصیرا, حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا, تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں لیکن تم اس سے جب بہرا رہے, تم نے ان پر غور نہیں کیا, لہٰذا اس کی سزا یہ کہ آج کے دن تم کو اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ پاک ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اور قرآن کی آیات, یہ آیات قرآنی جو اسکرین پر آپ کے سامنے لگائی گئی ہے, مقصد یہ ہے کہ ان کو صرف ان آنکھوں سے نہ دیکھیں, یہ دل والی آنکھ کھول کر ان کو پڑھیں, تاکہ دل کے اندر, ہمارے وجود کے اندر یہ آیات مبارکہ, اس کا میسج جو ہے وہ پینیٹریٹ ہو جائے. تو فرمایا, ومن کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا وان کادوا. اب یہ آیت مبارکہ بڑی نازک آ رہی ہے, بڑی سینسیٹیو مسئلہ چل رہا تھا, وہ پہلے پس منظر جان لیجیے, لہٰذا پھر آیت سمجھ میں آ جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ رد و قطع چل رہی ہے, اور رد و قطع میں آخری دلیل ان کی طرف سے یہ ہے, گویا یہ آخری پوائنٹ, آخری عزت ان کی ہے کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھا دیجئے, جیسے ہی آپ معجزہ دکھائیں گے ہم آپ کی رسالت پر ایمان لیں گے, گویا یہ سمجھے آخری عزت ہے. اب یہ بار بار آ رہی ہے, بار بار اللہ کے رسول کی طرف سے, ظاہری بات ہے معجزہ نہیں دکھایا جا رہا. سورہ انعام میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو جائیے زمین کھود لیجئے, آسمان پر سیڑھی لگائیے اور لے آئیے جا کے, کوئی معجزہ ہم نے نہیں دکھانا. تو اللہ کے رسول دو سچی کے دو پارٹ ہوتے ہیں اس کی طرح بیچ میں پھنسے ہوئے تھے. مشرکین معجزہ مانگ رہے, اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا معجزہ نہیں دکھانا. اب یہاں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی تھے, وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے کہ بھائی اگر ایک دفعہ معجزہ دکھائی جائے تو کیا ان کا منہ تو بند ہو جائے گا, کم از کم ایمان لائیں نہ لائیں کم از کم حجت تو تمام ہوگی. اب ظاہری بات ہے اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ اپنی طرف سے لے آئے. لہٰذا واقعہ یہ کہ بڑی ٹینس صورت حال ہے. یہ آیات پڑھ کے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ صورت حال بہت ٹینس ہے اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ بہکانے کی یا آپ کو پیچھا ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فرمائے ان چادو اور وہ تو تلے پڑے تھے اس بات پر لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ وہ آپ کو بچلا دیں, فتنے میں ڈال دیں, پھسلا دیں اس قرآن کی طرف سے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی فرمایا ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ ہماری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کر دیں جو حق کے خلاف ہو. اس طرح کہتے ہیں گھڑ لیں آپ کوئی بات, جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. جس طرح ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا ایتی بھی حاضر قرآن بغیر حاضر قرآن, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ قرآن کے سوا کوئی اور سے لے آئیے, او بدل ہو یا اس میں کوئی تبدیلی پیدا کریں, ذرا سافٹنیس پیدا کریں, بڑا رجٹ ہے بڑا سخت ہے, یہ تو ہمارے معبودوں کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا, ان کو برا بلا کہتا رہتا ہے, لہٰذا آپ اس میں کوئی سافٹنیس پیدا کیجیے ہم آپ کی بات مان لیں گے. وہی بات یہاں پر فرمائی کہ اگر آپ ایسا کر لیں وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے, آپ کے بڑے دوست ہو جائیں گے. ولولا ان ثبتنا کا اب یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنا بڑا, میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بڑا نازک مقام ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس لیے کہ اگر کسی اور کا گھڑا ہوا ہوتا رسول کا ہوتا تو یہ آیات کم از کم اس میں جو ہے وہ موجود نہ ہوتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے اور رسول سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ولولا ان ثبتنا کا اور اگر ہم نے آپ کے قدم دین پر نہ جما دیے ہوتے لقد جئت ترکنوا الیہم شیئا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرح کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے, شیئا قلیلا تھوڑا سا مائل ہو ہی جاتے, اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض بالفرض اذا لعذبنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات تو ہم لازمن پھر آپ کو چکھاتے دنیا کا بھی دورہ عذاب اور آخرت کا بھی دورہ عذاب. ثم لا تجد لك علينا نصيرا اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے. ابھی میں نے شروع میں جو بالفرض بالفرض کے سامنے خاص طور پر انفسائز کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول سے یہ ممکن ہی نہ کہ آپ ایسا کوئی کام کرتے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن آپ کے ساتھ تھی, لیکن جو رد و قطع ہے جو ٹینس صورت حال ہے اس میں قریب تھا کہ وہ ایسا کر لیتے اور اگر اللہ کے رسول ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے تو پھر آپ نے الفاظ سن لیے کہ دنیا میں بھی دورہ عذاب آخرت کا بھی دورہ عذاب ہمیں سکھاتے. اب یہاں پر مخاطب چینج نہیں کیا جا سکتا, مخاطب چینج نہیں کیا جا سکتا. الفاظ کیا ہیں ہمارے ایک ترجمہ قرآن ایسا ہے کہ انہوں نے مخاطب ہی چینج کر دیا, اللہ کے رسول سے خطاب ہے اگر سخت آیت آ گئی تو انہوں نے کسی اور کو مخاطب بنا کر کہا اور وہاں مخاطب چینج کر دیا گیا. یہ آیت مبارکہ کا پس منظر یہ کہ اس میں اصل خطاب اللہ کے رسول سے ہو رہا, مخاطب چینج ہو ہی نہیں سکتا, اگر آپ مخاطب چینج کریں گے تو مفہوم ہی بدل جائے, عام انسان سے خطاب ہی نہیں, خطاب ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. اے نبی اگر آپ ایسا کر لیتے دل فرض دل فرض دل فرض تو دنیا میں بھی دورہ عذاب سے کھاتے آخرت میں بھی دورہ عذاب اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اپنا مددگار نہیں پاتے. وَإِن قَادُوا اور وہ تو تلے ہوئے تھے اس بات پر لَيَسْتَفِزُّونَّكَ مِنَ الْأَرْضِ کہ وہ آپ کو زمین سے پھسلا دیں, زمین سے جو ہے نکال دیں, یہاں سے لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ زمین سے آپ کو نکال دیں. کوئی پوری کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں, لیکن وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے بعد وہ بھی وہاں پر رک نہ سکیں گے, اللہ قلیلہ مگر بہت تھوڑا. اور یہ پیشن گوئی آپ کو معلوم ہے, 1390 میں اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی, 2 ہجری میں جنگ ہوئی اور 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل کر دیے گئے, گویا ان کی بھی جو ہے بدبختی ہوئی کہ ان کو بھی مکے سے باہر نکلنا پڑا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا یہ ہماری سنت رہی ہے ان لوگوں سے متعلق جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ سنت کیا ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب قوم بھیجتے تھے مجموعی قوم رسول کا انکار کر دے تو رسول کو پھر وہاں سے ہجرت کروائی جاتی ہے, رسول کو اور اہل ایمان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پوری قوم کو تباہ اور برباد کیا کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہاں سے نکل بھی گئے مکے سے تو پھر یہ بھی وہاں پر رہ نہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا. اور یہ ہمارا اصول ہے, ہماری سنت ہے, ہمارا طریقہ ہے جو ہم رسولوں سے متعلق کرتے رہے ہیں. میں رسولنا اپنے رسولوں سے متعلق ولا تجدو لسنتنا تحویلا اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اب آئے نواں رکو جائے اس میں پنج وقت نماز کا تذکرہ آ رہا ہے اور یہ پس منظر جیسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصی تحائف دیے گئے اس میں سے پانچ وقت باجماعت نماز بھی ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کریں, صلاۃ کو قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک, رات کے اچھی طرح چھا جانے تک. یہ اصل میں استعارہ ہے جیسے کیا گیا. سورج کے ڈھلنے سے مراد کیا, زوال کا وقت ہے. زوال کا وقت جیسے ہی آتا ہے اب سورج تھوڑا سا نیچے ہوا, یہاں سے زوال شروع ہو گئی, پھر تھوڑا سا اور آگے گیا, دو ہاتھ برابر ہو گیا اس کا سایہ, تو یہاں سے اثر شروع ہو گئی. جیسے غروب ہوا مغرب, اور اب گہرا سایہ جو ہے وہ چھا گیا, اندھیرا چھا گیا, چھا گئی. تو گویا نماز قائم ہے زوال سے لے کر عشاء تک, گویا چار نمازیں مسلسل ہیں. اور یہ ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہوگا سردیوں میں, خاص طور پر جو لوگ بھی سردیوں میں کراچی وغیرہ میں یا لاہور وغیرہ میں رہتے ہیں, تو گویا اثر زور سے لے کر عشاء تک ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے میں گویا نماز کے لیے جا رہے ہیں, بار 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 آپ کو جانا پڑتا ہے. اور ایک خصوصی نماز رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور اس کا تذکرہ بھی خصوصی طور پر رکھا, فرمایا وقرآن الفجر, اور قرآن فجر کا تو اہتمام کیا کریں. گویا فجر کو یہاں پر قرآن سے منسوخ کر دیا گیا, گویا فجر کی نماز میں اصل جو چیز ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. صرف دو رکعت رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بڑی حکمت ہے. صبح اٹھیں گے آپ, اگر زیادہ رکعتیں رکھ دی جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو اپنی بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے, محنت مشقت بھی کرنی ہے. تو نماز بہت مختصر رکھی لیکن اس نے اہمیت دے دی قرآن حکیم کو. وہ قرآن الفجر, قرآن کے وقت, تو فجر کے وقت قرآن کا اہتمام کیا کریں. اسی وجہ سے جو سمجھدار مولوی حضرات ہوتے ہیں الحمدللہ, وہ فجر کی نماز میں طویل قراءت کرتے ہیں, دو دو تین تین رکوع پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں دوسری میں پڑھتے ہیں. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اتنی طویل رکعت کرتے ہیں, لیکن قرآن کا حکم ہے باقاعدہ کہ فجر کی نماز میں قرآن کا اہتمام کیا کریں, طویل رکعت پڑھا کریں. اور اللہ کے رسول کا تو معمول تھا کہ آپ سورۃ سجدہ پڑھتے تھے تین رکوعوں پہ مشتمل پہلی رکعت میں. اسی طرح کئی اور طویل سورتیں ہیں میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام کرتے تھے, سورہ رحمان پڑھتے تھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں, اسی طرح سورہ واقعہ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر قرآن کا اہتمام کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ ان قرآن الفجری کانا مشہودا, کیونکہ فجر کی جو قرآن ہے وہ تو مشہود ہے, حاضری کا وقت ہے فرشتوں کا خاص طور پر. اب یہ مشہود کے الفاظ صحیح یا صدو سے ہیں مفعول کے بدن پر, اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بھی حاضر ہوتا ہے اس وقت پوری طرح. آپ ساری رات سو کر آئے بالکل فریش ہیں, جو لوگ بھی فجر کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں وہ فیلنگ محسوس کرتے ہوں گے کہ کوئی فتن نہیں ہے, آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے, اطمینان سے آپ مسجد میں جائیں. اگر اطمینان سے اچھی آواز میں قاری اگر قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ کی روح جو ہے وہ وجد میں آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی سیٹسفیکشن ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے. تو فرمایا ان قرآن الفجر کانا مشہودا, یقیناً یہ قرآن کا جو فجر کا قرآن ہے یہ تو حاضری کا وقت ہے. اب اس سے مراد کیا ہے, ایک تو انسان کی طبیعت بھی حاضر ہوتی ہے, لیکن حدیث اس سے متعلق یہ بھی بیان کرتی ہے کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اس سے مراد یہ کہ ایک رات کے فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں, جیسے ہمارے یہاں بارہ بارہ گھنٹے کی شفٹیں ہوتی ہیں اسی طرح فرشتوں کی بھی شفٹیں ہوتی ہیں. تو رات کے فرشتے بھی موجود ہیں اور صبح کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. یہ جو ایکسچینج آف ٹائم ہوتا ہے, جو ایکسچینج آف شفٹ ہوتی ہے, یہ دونوں کے دونوں وقت کے فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں فجر کے وقت. تو جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں. لہٰذا فجر کے وقت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, اور رات کے وقت تو بیدار رہا کریں قرآن کے ساتھ. نافِلَةً لَّكَ, اور یہ آپ کے لیے اضافی طور پر ہے. گویا فجر یہ جو تہجد کی نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی طور پر فرض تھی, لیکن الفاظ اگر آپ محسوس کر رہے ہوں گے فتحجت بھی قرآن کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں, اس سے مراد یہ کہ آج تک درگاہ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیجئے تاکہ آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکیں. ہمارے ہاں جہاں بہت ساری چیزوں میں محدودیت آ گئی, وہاں پر تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے بھی ہیں بےچارے وہ کیا کرتے ہیں, آٹھ رکعت پڑھنی ہے تو آج چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی, بعض لوگ تو صرف سورہ اخلاص بھی نمٹا دیتے ہیں آٹھ رکعتیں. اب بیٹھے ہوئے جناب استغفار کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں اور دیگر اذکار پڑھ رہے ہیں, بعد میں جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. ورنہ تہجد کی نماز میں اصل شے جو پڑھنے کی ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن کا پڑھیں گے آپ جب آپ کو یاد ہوگا. لہٰذا قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے اور فتحجد بھی قرآن کے ساتھ بیداری کا معاملہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ آپ تہجد پڑھیں. تہجد کہتے ہیں بیدار ہونے کو, سو کر دوبارہ اٹھنا, اور ظاہری بات ہے فضیلت تہجد کی نماز کی ہے اسی وقت جب آپ سو کر اٹھیں, اپنی نیند کو قربان کریں اور آپ نماز تہجد کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کام کرنے کی. چھٹی والے دن خاص طور پر رمضان مبارک میں موقع ہے کہ سحری سے پہلے کچھ دیر پہلے اگر آپ اٹھ کر تہجد کا اہتمام کر لیں تو زیادہ ثواب بھی ملے گا, اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نافلۃ اللہ, لیکن یہ آپ کے لیے اضافی ہے. آپ اضافی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول پر تہجد کی نماز فرض تھی. آسا اب آسا کا ربو کا مقام محمود, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو محبوس فرمائے اس مقام محمود پر. یہ مقام محمود جنت میں ایک مقام ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا, اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حمد بیان کروں گا وہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا. وہ مقام ہے جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا. حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, اور میری امت پوری کی پوری جو ہے حمادون, حمادون کے الفاظ آئے ہیں مسلمان امت کے لیے بہت زیادہ حمد کرنے والی. آپ 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 20 رکعت میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی حمد بیان فرمائیں گے. وہ مقام ہے مقام محمود. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب یعنی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اپنی امت کے لیے دعائے صفات بھی کریں گے. وقر ربی اب خلنی مود خلا صدقین, اب یہ دعا سکھائی جا رہی ہے, ہجرت آنے والی ہے, لہٰذا ہجرت سے پہلے یہ دعا سکھا دی گئی کہ جب بھی آپ نکلیں ہجرت کے لیے خاص طور پر تو یو پڑھیں. وقر اے نبی فرمائیے ربی اب خلنی مود خلا صدقین, کہ اے رب میرے مجھے داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرمانا, یعنی میں جہاں بھی جاؤں اس مکے سے نکل کر میرا اکرام کیا جائے, مجھے سچائی کے ساتھ جو ہے داخلہ مل جائے. وہ اخریجنی مخرجہ صدقین, اور مجھے نکال یہاں سے یعنی مکے سے سچائی کے ساتھ نکلنا عزت کے ساتھ, لوگ میرے پیچھے میری برائی نہ کریں بلکہ حقیقی اعتبار سے مجھے سچا جانے. تو اے اللہ مجھے یہاں سے نکال سچائی کے ساتھ. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, یہ اصل دعا کہ اللہ تو میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ عطا فرما دے, مددگار غلبہ جس سے میں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کر سکوں. اور الحمدللہ یہ تمہید بنی اس بات کی کہ غلبہ حق کے لیے تمہید تھی کہ آپ کو بتا دیا گیا یثرب میں وہ لوگ آپ کے لیے بیان کر وہ پسند کر لیے گئے جو آپ کے لیے بیسمنٹ فراہم کریں گے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کریں گے. وقل جا الحق وزاق الباطل, اور اے نبی فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کانا زہوکا, اور یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیے سکھائی جا رہی ہے ہجرت سے پہلے, گویا پیسنگ وہی کی جا رہی ہے کہ اب حق آنے والا اور باطل مٹنے والا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں, تو آپ یہی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے, آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے, اور یہی پڑھ کے آپ سیدھے خانہ کعبہ گئے اور وہاں پر آپ نے زور سے آیت مبارکہ پڑھی. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, آپ فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے, باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک اہل حق کا ساتھ دینے والے, دین کے لیے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے والے, اپنی جان مال کے ساتھ دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کا غلبہ فرما دیتا ہے. اور جب حق والے خود ہی بیٹھ جائیں مسجدوں میں خانقاہیں بنا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں, اور باہر شیطان کو پارلیمنٹ کو اور دیگر جو نظام زندگی ہے اس کو شیطانوں کے حوالے کر دیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان بھاگ جو ہے وہ پوری طرح سے غلبہ کھا جاتا ہے. اہل حق جب تک شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائی باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد نہیں کریں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب نہیں ہوتا. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جد و جہد کی جس کے نتیجے میں وہ دین کا غلبہ ہوا. وجاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, اب یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 82 بہت سینسیٹیو آیت مبارکہ, اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. میں نے ایک دفعہ آپ کو ریفرنس میں بھی عرض کی تھی کہ قرآن حکیم اصل میں جب نازل ہوتا ہے, قرآن حکیم جب انسان سنتا ہے تو دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. اگر تو دل میں خیر ہے بھلائی ہے تو یہ بھلائی میں اضافہ کر دیتا ہے اور نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے, ایمان میں اضافہ کر اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہے, اس کو جس کی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر موٹیویشن آ جاتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر دل میں نفاق ہے, کفر ہے, غفلت کی وجہ سے تکبر ہے, حسد ہے, اور انسان اس حسد سے تکبر سے تعصب سے باز نہیں آنا چاہے جان بوجھ کر, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر قرآن اس کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. قرآن انسان کو منافق بنا دیتا ہے, بشرط یہ کہ انسان اگر ایمان کی طرف نہ آنا چاہے, اس کی نفاق پر جو ہے وہ مورے سب جو ہے وہ سب کر دی جاتی ہے. تو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اور ہم نازل فرما رہے ہیں قرآن کی صورت میں, قرآن حکیم کی صورت میں وہ کلام جو شفا ہے انسان کی روحانی شفا, باطنی شفا, ہدایت, ورحمت للمؤمنین اور اہل ایمان کے حق میں یہ رحمت ہے. لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا, یہ ظالموں کے حق میں نہیں اضافہ کرتا مگر خسارے کا, گویا ظالموں پر ان کے ظلم پر آ کر گویا کہ بالکل حق جو ہے ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. لہذا اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو باتیں قرآن حکیم نے بیان کی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں انسان کے دل پر نفاق کا پودا جو ہے وہ لگ جاتا ہے. بات واضح ہو جائے پھر بھی انسان آگے نہ بڑھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے. ولا یزید الظالمین الا خسارا, اور نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ظالموں کے حق میں مگر خسارے کا. واحد انعمنا علی الانسان, یہ آیت مبارکہ اس کی جیسی ملتی جلتی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہم نے پڑھی تھی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. تو وہی تقریباً موضوع یہاں پر آیا. یہاں پر سمجھ لیجیے کہ اگر انسان اپنا تزکیہ نہ کرنا چاہے تو قرآن حکیم اگر اس کا تزکیہ نہیں کر رہا تو پھر در حقیقت یہی سخت ہے کہ جو واقعتاً منافق قرار پاتا ہے. اگر آپ گلاس خراب ہو گیا ہے اور آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی پاؤڈر ڈالیں, کوئی صابن ڈالیں, کوئی لکوڈ ڈالیں, اندر سے دھونے, وہ پاک ہو جائے گا دوبارہ سے. تو انسان بھی گناہ کر بیٹھے تو کوئی بات نہیں, قرآن اگر پڑھے اور انسان اپنی روش کو درست کر لے تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن انسان اپنی روش درست کرنا ہی نہ چاہے, سود والی ایسی سخت آیات سننے کے باوجود بھی انسان کے رونگٹے کھڑا نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو سود سے, بے حیائی سے, بری باتوں سے بچانے کی کوشش نہ کرے تو ظاہری بات ہے پھر یہی قرآن ہے جو اس کے اندر نفاق پیدا کرے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارا, اب یہ موضوع اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے پہلے بھی کہ انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام فرماتا ہے تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے, اور جب مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف دوڑتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ, اور جب ہم نے انسان پر رحم انعام فرمایا, نعمت عطا فرمائی, کو نعمت بخشی, أَعْرَضَ, تو وہ روگردانی کرتا ہے, وَنَأَى بِجَانِبِي, اور پہلو تہی کرتا ہے. دنیا میں دولت مل جائے, دنیا میں کوئی اقتدار مل جائے, شہرت مل جائے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکلز مل جائے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے, کوئی شر آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے. قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, کل یعملو علی شاکلتہ, تم میں سے ہر ایک, انسانوں میں سے ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے اپنے شاکلہ پر, اپنے اپنے طریقے پر, اپنی اپنی ساخ پر. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, اور تمہارا رب خوب اچھی طرح باخبر ہے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو راستے کے اعتبار سے ہدایت پر آ گئے. اب یہ شاکلہ کیا ہے, یہ سمجھیے کہ جس طرح اگر آپ نے کبھی بلاگ بنتا ہوا دیکھا ہو تو بلاک میں پہلے جو ایک پیٹرن ہوتا ہے خاص قسم کا, اس کے اندر وہ مٹیریل ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو پریس کرتے ہیں, جیسے آپ اس کو نکالتے ہیں تو وہ اسی شکل کا بن جاتا ہے. یہ پیٹرن کہتے ہیں ہمارے ہاں جو مستری وغیرہ ہوتے ہیں. یہ انسان کے اندر کچھ جیون چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. جو ماں باپ آپ کے ہیں وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں تھے, اللہ نے دی. اب ماں باپ کے اندر کچھ ایکسٹرا آرڈنری اسکلز ہیں جینیٹک پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ آپ کو وراثت میں جو ہے خود بخود مل جائیں گی. اسی طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, موروثی بیماریاں, وہ والدین میں ہیں تو آپ میں بھی آ جائیں گی. یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. اسی طرح علم ہے, اللہ پاک نے دیا ہر انسان کو اپنے اپنے مطابق. دولت دی ہے اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے حساب کتاب لے گا. جو جتنا زیادہ ذہین ہے اس کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہوگا, اور اگر وہ صلاحیت نہیں ہے اس اعتبار سے تو حساب کتاب آسان ہوگا. جس طرح رسول کی دعوت پہنچ گئی اس کا حساب کتاب سخت ہوگا, اور جس طرح رسول کی دعوت ہی نہیں پہنچی اس کا حساب کتاب آسان ہوگا. بڑا لاجیکل بات ہے. ایک شخص ہے, ایک بچہ ہے, ایک میٹرک کا یا انٹر کا, آپ نے اس کو پڑھائی نہیں سارے سال, جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ کالجز میں پڑھائی ہوتی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پیپر لے لیتے ہیں بےچارے, جیسے تیسے پیپر دیں. اب پورے سال پڑھایا نہیں ہے بچے سے, پیپر لینا ہے تو آسان پیپر دیتے ہیں, چلو یار یہ کر لینا. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر تو ایسے تھے, وہ پیپر ہی بتا دیتے تھے پورا, بھائی یہ پیپر آئے گا یہ پڑھ کر آ جانا, تاکہ آسانی سے پیپر ہی نکال لیں, لوگ فیل نہ ہوں. جتنے لوگ فیل ہوں گے اتنا زیادہ ان کی بدنامی ہوگی. پورے سال پڑھاتے نہیں تھے لیکن پیپر بتا دیتے تھے. بہرحال یہ گورنمنٹ, ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر میں اکثر و بیشتر یہی صورتحال ہے, سب بات سے چاہے وہ انٹر لیول ہو یا گریجویشن ہو. یونیورسٹی میں بھی یہ صورتحال ہے, یونیورسٹی میں بھی صرف جو پورا سلیبس ہے نہیں پڑھا جاتا, بلکہ سلیکٹڈ بتا دیے اور وہ بتا دینے پر یہی پوچھیں گے, یہ بتا دینا اپنی طرف سے جو بھی الفاظ آ رہے ہیں. اکثر و بیشتر یونیورسٹیز میں ایسے ہی ہوتا ہے ایکسیپشنلی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں گیون اسکلز دیے اسی کے مطابق وہ ہم سے سوال کرے گا. فربکم اعلم, تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے, بمن ہوا اہدا سبیلا, کہ کون ہے وہ شخص جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے, سیدھا راستہ اختیار کرنے والا ہے. اب وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے, اس میں روح سے متعلق سوال کیا گیا تھا, لیکن روح کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا علم محدود ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. انسان کے دل و دماغ میں خاص طور پر یہ دماغ کی کھوپڑی ہے, دماغ کی ونڈو, اس کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ روح ہے کیا, اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور ایک لامحدود شے محدود شے میں سما ہی نہیں سکتی. یہ ممکن ہے کہ آپ گلاس میں پورا کا پورا سمندر لے کر آ جائیں؟ ممکن ہی نہیں. اسی طرح روح کی حقیقت ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے. لیکن کیونکہ سوال کیا گیا تھا, لہذا جواب آ گیا. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الرُّوحِ, اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرما دیجئے یہ روح جو ہے یہ تمہارے رب کے امر میں سے ہے, یہ تمہارے رب کے فیصلوں میں سے, یا رب امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر بہت تھوڑا. تمہاری اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ تم روح کو سمجھ سکو. جب روح کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کیا سمجھو گے؟ بہرحال یہاں پر سے یہ فرمایا کہ روح تمہارے رب کے امر میں سے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ دو عالم ہیں اس دنیا میں, اس کائنات میں دو عالم بیک وقت چل رہے ہیں. ایک کہلاتا ہے عالم امر. عالم امر میں فیصلہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کو کرنے کا, اور صرف اللہ پاک فرماتا ہے کن, ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. تو ہماری روح جو ہے اس کا تعلق ہے عالم امر سے. اس بہ کر خاکی میں ایک شہ جو تیری ہے, میرے لیے مشکل ہے اس شہ کی نگہبانی. اور دوسرا عالم ہے وہ کہلاتا عالم خلق. یہ کائنات میں جو ہے اکثر و بہتر عالم خلق میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے بارے میں کہا جا ہو جائے وہ ہو جاتی ہے. اس میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے, وہ ایک خاص پروسیس کے تحت ہوتی ہے. بیج کو آپ لگاتے ہیں, کئی عرصے بعد پودا نکلتا ہے, پھر درخت بنتا ہے. رحم مادر میں بچے کی پیدائش کے مراحل میں باقاعدہ 9 مہینے تک گزرتا ہے, پھر جا کر بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو تخلیق میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے, اور عالم امر کا جہاں تک معاملہ اس میں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہے. وہاں تو حکم ہوتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتی ہے. تو انسان کی روح کا تعلق عالم امر سے ہے, بہت بلند و بالا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے. قل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور تمہیں نہیں دیا گیا علم سے مگر بہت تھوڑا, تم سمجھ ہی نہیں سکتے. ولئن شئنا, اب حضور سے خصوصی خطاب, اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے قرآن حکیم آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے. یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی اس کو بنا لیا ہو, یہ تو آپ کی طرف اس کا نزول ہو رہا ہے. یا اور نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو واپس لے لے آپ سے, یہ اللہ کا اختیار ہے. گویا حضور سے خطاب ہے بظاہر, لیکن سنایا جا رہا ہے اصل میں مشرکین مکہ کو. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں آپ سے وہ جس کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا, یعنی قرآن حکیم, وہ آپ سے واپس لے لیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا, اور پھر تم اس کے لیے ہمارے واسطے نہ پا سکو کوئی مقابلہ کرنے والا, کوئی مددگار کہ تم اس کے ذریعے پرچی لگوا کر تم آیت مبارکہ نازل فرما لو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ چاہے قرآن واپس لے لیں یا وحی کا نزول رک جائے تو کوئی اس کو نازل کرنے والا نہیں. الا رحمتا من ربک, سوائے تمہارے رب کی رحمت سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تو ہوا ہے, بہت بڑا فضل, فضل عظیم ہو گیا آپ پر. لہٰذا فضل عظیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا فرمایا گیا, اس سے بڑا فضل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ عظیم ترین کتاب ہے, کائنات کی عظیم ترین شے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. پھر وہ صحابہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی, دین کے لیے قربانیاں دیں. ظاہر بات ہے ایسے صحابی کسی اور کو نہیں ملے. اسی طرح وہ امت عطا فرمائی جس پر خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا, فخر کروں گا اتنی بڑی امت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی. تو آپ پر تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا, اور فضل کے اظہار کے طور پر سب سے بڑا فضل یہ قرآن حکیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو ان فضلہ کان علیک کبیرا, یقیناً اس کا فضل آپ پر تو بہت ہی بڑا ہے. انس وال جن, ہے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے کے سارے جنات اور انسان جمع ہو جائیں, اعلیٰ یاتو بمثل حاضر قرآن, کہ وہ لے آئے جیسا قرآن جو ہے, لا یاتو نہ بمثل ہی, تو وہ ہرگز نہیں لا سکتے جیسا قرآن. ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا, اور چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. تو گویا یہ وہی چیلنج ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا, سورہ یونس میں پڑھا, سورہ ہود میں پڑھا, اب یہاں پر چوتھی مرتبہ آ رہا ہے کہ اگر جنات اور انسان سارے جمع ہو جائیں بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فلسفی سب جمع کر کے لے آؤ اور ایک قرآن بنا کر لے آئے، قرآن جیسا کوئی کلام ہرگز نہیں لا سکتے. لا یاتونا بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائیں. ولقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، اور ہم نے تو لوگوں کے لیے تصریف آیات کی ہیں، اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں، من کل مثل، ساری مثالیں بیان کر دی، یعنی جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی بات کو پلٹا پلٹا کر بیان کیا. شاید اس طرح کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، شاید اس مثال سے بات سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہیں اس کائنات میں اللہ پاک نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. بالآخر قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، یہ موٹی موٹی باتیں اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے جو بیان فرمائی ہیں بدل بدل کر. لیکن وہ ابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ کہ ناشکری کرتے رہے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اب یہ پوری ایک فہرست آ رہی ہے. یہ وہ فہرست تھی جو مشرکین نے مکہ میں رکھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا یہ کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، ہم آپ کو مان لیں گے. اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی آ چکی ہے، دوسری مرتبہ یہاں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے. وقالوا، انہوں نے کہا، لن نؤمن لك، ہم ہرگز آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ آپ ہمارے لیے زمین میں چشمہ نکال کے دکھائیے. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری پیر ایک چشمہ نکال کے دکھائیں. او تکون لك جنت، یا پھر یہ کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، وعنب، انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور یہ کہ ان دونوں باغوں کے درمیان سے ایک نہر آپ نکال کے دکھا دیجئے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں. نمبر تین، او تشکت السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر یہ کہ ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دیجئے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ ٹکڑا گر سکتا ہے. او تاتیا باللہ والملائکہ کی قبیلہ، یا پھر یہ کہ آپ لے آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور تمام فرشتوں کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیجئے. یہ بھی اگر نہیں کر سکتے، او یکون لکا بیتن، تو یا پھر یہ کہ آپ کے لیے کوئی ایک محل ہونا چاہیے، من زخرف سونے کا، او ترقا فی السماء، یا پھر یہ کہ یہ کریں کہ ہمارے سامنے آپ سیڑھی لگائیے آسمان پر اور آسمان پر کر کے دکھائیے. اور مزید یہ، ولن نؤمن، اور ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، لرقی کا، آپ کے چڑھنا کہ آپ آسمان پر جائیں، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ آپ پر نازل کی جائے کتاب، نقرأ، جس کو ہم پڑھیں، گویا ریٹرن فارم میں کتاب جائیں ہمارے سامنے آسمان پر سیڑھی لگا کر، وہاں سے نازل ہو واپس آئیے اور ہمارے سامنے ہمیں ہاتھ میں دیجئے کہ کتاب نازل ہوئی ہے تو ہم آپ کی بات مانیں گے. گویا پوری فہرست آ گئی، اس فہرست پر اللہ کا جواب سن لیجئے. قول نبی، فرما دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ہر کن تو اللہ بشر رسولا، میں نہیں ہوں بھائی سوائے ایک، میں رسول ہوں، انسانوں میں سے رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں کہ تم مجھ سے یہ مانگو تو میں دکھا دوں، میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، میں تو رسول ہوں، میرا کام تم تک بات پہنچانا ہے، مانتے تو مانو، نہیں مانتے جہنم میں جاؤ. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لاتے، اس جاءہم الہدیٰ، کہ ان کے پاس آ گئی تھی کتاب، کتاب ہدایت، الا ان قالوا، مگر سوائے اس بات نے، ابعث اللہ بشرا رسولا، اس بات نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا. اگر اللہ پاک نے بھیجا ہی تھا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا، کسی ماں فوق البشر بشر ہستی کو بھیجتا، وہ آتا ہمارے سامنے اور کچھ باڈی گارڈ چل رہے ہوتے اس کے ساتھ، ہٹو بچو بھائی اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو ہم مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہماری طرح کا ایک انسان آیا، وہ ہمیں آ کر ہدایت دے رہا، لہٰذا ہم یہ بات ماننے کے لیے نہیں تیار. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم ان کے لیے فرشتوں ہی کو، میں فرشتوں کے لیے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیج دیتے. انسانوں کے لیے انسان اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کے لیے رول ماڈل ہو، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ان کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھائے کہ یہ عمل کرنا ہے. اگر فرشتے کو نازل کرتے تو کیا اعتراض ہوتا، بھائی یہ تو فرشتہ ہے، اس پر کیا، اس کی تعلیمات پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں، اس کی تو نہ بیوی ہے، نہ جوری، نہ جاتا، یہ تو پھر پاک آدمی ہے، پاک انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، لہٰذا اطاعت سے اس وقت بھی پہلو صحیح کرتے. تو اگر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے رسول کو بنا کر. قول اے نبی، فرما دیجئے، آپ صاف اعلان کر دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. پھر اصول آ گیا ایک وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے. وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جو گمراہ جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، تو تم ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی ولی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. وَنَاصِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور جس دن ہم حشر کریں گے ان کو جمع فرمائیں گے قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل. اب یہ آیت مبارکہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کافر منافق مشرک ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے نیچے ہوں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں، زمین آگ کے مانند تپ رہی ہوگی اور چہرے کے بل اس کو لٹایا جائے گا، اور چہرے کے بل اس کو کھینچا جائے گا. آپ تصور کر لیجئے کیا صورتحال بنے گی، چہرہ انسان کا زمین پر لگا ہوا ہوگا اور آگ کی طرح گرم زمین پر اس کو کھینچا جا رہا ہوگا. تو وَنَحْشُرُهُمْ، ہم جمع کریں گے ان سب کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل. کس حالت میں؟ عُمْیًا، کہ وہ اندھے ہوں گے، بُکْمًا، گونگے ہوں گے، سُمًّا، بہرے ہوں گے. دنیا میں یہ فیکلٹیز جو ہم نے جتنی استعمال نہیں کی وہ ہم واپس لینے گے ان سے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، تو جب کبھی بھی وہ جہنم کی آگ ذرا بجھنے لگے گی، کچھ اس کا ٹیمپریچر لو ہونے لگے گا، کچھ اس میں ایندھن کم ہونے لگے گا، زدناہم سعیرا، ہم اور بڑھا دیں گے اس کو، بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم، یہ ہوئے اصل میں بدلہ ان کا، بانہم کفروا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وقالو، اور دنیا میں تکبر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، آئذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، آئنا لبعوثونا خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، دوبارہ نئی زندگی؟ تو یہ اصل میں نئی زندگی دی جائے گی ان کو اس طریقے سے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے، الا ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسی تخلیق دوبارہ فرما دے، جیسے انسان کو پیدا فرمایا انسان ہی کی طرح دوبارہ انسان کو تخلیق فرما دے اس جسم جیسا. جیسے کہ الفاظ کو ذرا امپورٹنٹ ہے نوٹ کر لیجئے، قیامت کے دن جو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا جو انسان کا جسم ہوگا وہ یہ جسم نہیں ہوگا جو اس وقت ہے، اس جیسا ہوگا. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر یہی جسم ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا تو چند منٹوں میں چٹ پٹ ہو جائے گا، وہاں تو ساتھ میں کیا ٹیمپریچر ہوگا. لیکن ایسا جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائیں گے کہ جہنم کی آگ میں ڈالنے کے بعد اس کی جلد جلے گی، اس کی جلد ریپریس ہو جائے گی، بدلتی چلی جائے گی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. تو گویا ایسا جسم تو نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں ہمارے پاس ہے، اس جیسا ہوگا لیکن اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں ہوں گی. دنیا جنت کے اعتبار سے بھی، اہل جنت کو بھی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی جائیں گی. یہاں تو آپ تھوڑا سا پھل زیادہ کھا لیں، تھوڑا کھانا زیادہ کھا لیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کریں گے، لیکن نہ آپ کا پیٹ خراب ہوگا، نہ آپ کو اس سے چڑ ہوگی، ذائقے کے اعتبار سے کھاتے جائیں گے اور دلچسپی بڑھتی جائے گی. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پیدا فرما دے اسی طرح کا. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ اللہ پاک ہے جس نے بنایا ان کے لیے ایک وقت مقررہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ظالموں نے انکار ہی کیا مگر ناشکری کے سوا، ان کی ناشکری اور ظلم جو ہے وہ بڑھتا گیا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے نبی فرما دیجئے، اگر تمہارے پاس ہوتے میری رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے خزانے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم ضرور جو ہے وہ اللہ کے رزق کے خزانوں کو روک لیتے، خرچ ہو جانے کے خوف سے کہ کہیں سارے خرچ نہ ہو جائے گا. انسانوں کو اختیار دے دیا جائے کہ یہ رزق کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہیں تو کیا خیال ہے انسان پھر جو ہے وہ نہ دے. جس سے امریکہ میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گندم پیدا فرمائی بڑی تعداد میں، لیکن وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ بجائے دوسرے لوگوں کے دینے کے جو ان کے اضافی چیز ہوتی ہے وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں کسی اور کو کہ بھائی ایسی دے دیں کسی انسانوں کو. لہذا اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار دے دیا جاتا ہے تمہارے رب کے خزانوں کا تو تم تو ہرگز نہیں دیتے اس کو، خشیت الانفاق کم ہو جانے کے خوف سے کہیں سارا ختم نہ ہو جائے. وقال الانسان قطورا، اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے، بہت ہی کنجوس واقع ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اب کیونکہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آغاز میں بھی بنی اسرائیل کا تذکر آیا، اختتام میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکر آ رہا ہے. یہ ہماری انشاءاللہ آخری رکوع ہم پڑھ لیتے ہیں. اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانی عطا فرمائی تھی، 2 تو بالکل واضح تھی، ایک عصا اور ید بیضہ، اس کے علاوہ 7 اور معجزات ان کو دیے گئے تھے. فاسأل بنی اسرائیل، اے نبی پوچھ لیجیے آپ بنی اسرائیل سے، اجاءہم، کہ جب وہ آئے تھے ان کے پاس، فقال لہ فرعون، تو کہا تھا فرعون نے ان سے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں دیکھتا ہوں کہ تم مسحور ہو گئے، تم پر سحر کر دیا گیا ہے، تم جادو زدہ ہو. اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ترکی با ترکی جواب دیا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اے فرعون تو اچھی طرح جان چکا ہے، تیرا دل یقین کر چکا ہے اس بات پر کہ جو نازل ہوا ہے اس رب کی طرف سے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یہ بصائر ہیں، یہ آنکھوں کو کھول دینے والی حقیقت ہے جو تیرے سامنے آ چکی ہے، اور تیرے دل بہرحال گواہی دے چکا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ بات دوسری کہ تم مانتے نہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں اب یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے. فارادا، تو ارادہ کیا اس فرعون نے، اَيَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین سے نکال دے بنی اسرائیلیوں کو. فَأَغْرَقْنَاهُ، لیکن پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور سارے کے سارے لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل اسْكُنُوا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، تو پھر ہم نے بعد میں اس کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کے زمین میں رہو، یعنی فلسطین تمہارے لیے آزاد کر دی گئی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات جو بیان فرمائی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں، جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہ اسکیٹرڈ کر دیے جائیں گے، منتشر ہو گئے، پوری دنیا میں منتشر کر دیے گئے ہیں. اس وقت جو اسرائیل ہے اس کی تعداد بہت تھوڑی ہے، غالباً 1 کروڑ کے قریب، غالباً اگر لگ بھگ 90 لاکھ 1 کروڑ کی تعداد، جبکہ دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد 2.5 کروڑ ہے، زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ ہوگی، لیکن یہ 1.5 کروڑ اور باقی جو ہیں 2 کروڑ، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، امریکہ میں، رشیا میں آ گئے، ادھر جرمن چلے گئے، وہ منتشر ہو گئے سارے کے سارے. لیکن یہ پیشن گوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دوبارہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اور یہ اسرائیل ہے جہاں پر جمع ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے لے کر آ رہے ہیں زبردستی، فلسطینیوں سے علاقے چھین چھین کر وہاں پر ان کو آباد کر رہے ہیں. یہ پیشن گوئی ہے اس بات کی کہ یہ گریٹر اسرائیل جو بنانے جا رہے ہیں، یہی ان کا گریٹر گریو یارڈ بننے والا ہے، یہیں پر ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے دوبارہ، اور یہیں پر جو عظیم جنگ ہونے والی ہے اس میں شکست ہوگی، واللہ عالم. تو یہ اصل میں پیشن گوئی ہے. فائدہ جا وعد الآخرہ، تو پس جب وہ دوسرا وعدہ آ جائے، اب یہاں آخرہ سے مراد قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اختتام پر یہ وعدہ ہے کہ ہم ان سب کو جھاڑو پھیر کر جمع کر دیں گے ایک جگہ. جس طرح کچرا پورے اگر پارک میں پھیلا ہوا ہو تو آپ اس کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ، اور ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اسی طرح یہ بنی اسرائیل جیوز پوری دنیا سے جمع ہو کر اسرائیل میں جمع ہوں گے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے، گریٹر اسرائیل بنے گا، اور عربوں کا بہت بڑا علاقہ ان کے پاس جانے والا ہے، اور عرب ممالک کے بہت بڑے علاقے پر اللہ کی طرف سے عذاب انہی بنی اسرائیلیوں مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں آنے والا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کا غلبہ فرمائے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب وہ دوسرا وعدہ آ جائے تو ہم تمہیں لے آئیں گے جمع کر کے. اب اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، بعض تفاصیل میں آخرت لکھا ہوا ہے، یہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے کہ سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا وہاں تو، لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر اسی اسرائیل میں جو ان کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر جمع کیا جائے گا. اب اختتام ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور قرآن سے متعلق آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کتنی مرتبہ قرآن کو لفظ آیا. اب قرآن کے نزول پر پورے قرآن حکیم میں جو اس کا جاؤ جلال ہے، جو اس کی شان و شوکت ہے، اس کے حوالے سے آیت مبارکہ کا بہت اہم ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور اس قرآن کو ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ با مقصد، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے حق کے ساتھ. اس سے مراد یہ ہے کہ اب قرآن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ کون دنیا میں آگے جائے گا، جنت میں آگے جائے گا، اور کون ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. قرآن کی بنیاد پر اب یہ فیصلے ہوں گے. ان ہاذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، ہم نے پڑھ لیا شروع میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا، اور اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کل، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت، اسی کتاب کی بدولت اب دنیا میں لوگوں کو عروج بخشے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا. لہٰذا قرآن حکیم جو ہے وہ اب قول فیصل کی حیثیت میں نازل ہوا ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وما ارسلنا کا الا مبشرا ونذیرا, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. وقرآنن, پھر دیکھیں قرآن کا لفظ آ رہا ہے بار بار, وقرآنن فرقناہ, اور یہ قرآن ہے جو ہم نے جدا جدا کیا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے. کیوں؟ لتقرأہ علی الناس, تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں اسے, علی مفتن, ٹھہر ٹھہر کر. تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہو رہی ہیں, صحابہ یاد بھی کر رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. اگر پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو کیسے ممکن تھا کہ پورے ایک ہی وقت میں اس پر نازل ہوتا, تو اس پر عمل بھی کیا جائے. تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہو رہی ہیں, سمجھتے بھی جا رہے ہیں, اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں, معاشرہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور بالآخر 23 برس کے عرصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھا بھی دیں, اس پر عمل بھی کروا دیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور اس قرآن کو ہم نے اصل میں تنزیل کی حیثیت میں نازل کیا, تھوڑا تھوڑا کر کے. انزال اور تنزیل میں فرق ہے, کبھی آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا. قل آمنوا به, اے نبی فرما دیجیے اب چاہو اس پر ایمان لاؤ, ولا او لا تؤمنوا, چاہے ایمان نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبل, یقیناً وہ جن کو کہ علم دیا گیا اس سے پہلے, یعنی آپ سے پہلے جو اہل کتاب ہیں, اذا یتلا علیہم, جب یہ قرآن حکیم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, یخرون للاذقان سجدا, تو وہ گر پڑتے ہیں اس کے سامنے تھوڑیوں کے بل سجدے میں. ويقولون سبحان ربنا, اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے تو پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا, کہ یقیناً تو ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا. یہ وعدہ تھا اللہ پاک نے تورات میں کیا تھا کہ رسول کو بھیجے گا, قرآن کو بھیجے گا, وہ وعدہ پورا ہو گیا. ويخرون للاذقان يبكون, اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. یہ ان کی دلی کیفیت, باطنی کیفیت ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں نمی بھی آ جاتی ہے, آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی ہے, لہٰذا روتے ہوئے گرتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان کی خشوع عاجزی جو ہے اس میں اضافہ ہو کر دیتا ہے وہ قرآن حکیم. آیت سجدہ انشاءاللہ آپ پورا پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ایک ساتھ سجدہ کر لیں گے. اب یہ دو آیات ہیں مبارکہ جو بڑی عظیم آیات ہیں, یہ اختتام ہے سورہ بنی اسرائیل کا, اور دو کل ہیں. جس طرح چار کل مشہور ہیں, کل یا ایھا الکافرون, کل ھو اللہ احد, کل اعوذ بالفلق, کل اعوذ بالناس, اسی طرح یہ دو سورتیں ایسی جس کے چار کل مشہور ہیں. دو یہاں پر آئیں گے, دو سورہ کہف کے آخر میں آئیں گے, اور یہ بہت اہم آیات مبارکہ ہیں, توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے. قلد اللہ عبد الرحمن, اے نبی فرما دیجئے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, ایم ما تدعوہو, اس اللہ کو تم کسی بھی نام سے پکارو, فلہ الاسماء, ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, تو تم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکارو, تمام اچھے نام, تمام صفاتی نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک کا ولا تخاطب بها, اے نبی اپنی نماز کو آپ بہت زیادہ بلند نہ کریں, یعنی نماز پڑھتے ہو بہت زیادہ چیخو پکار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے, پوری مسجد گونج رہی ہو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ولا تخافت بھی, اور نہ ہی بہت زیادہ فرض کر دیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی لوگ نماز پڑھ کے بھی چلے گئے اور پتہ بھی نہ چلے. تو نماز کو بیلنس کرنا چاہیے, نہ بہت زیادہ چیخو پکار ہو اس میں, اور نہ ہی جو ہے بالکل پست آواز میں پڑھا جا رہا ہو, بلکہ ایسی آواز میں پڑھا جا رہا ہو. ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو انفرادی طور پر تو اتنی زور سے پڑھ رہے ہوں کہ کم از کم آپ کے کان میں اس کے الفاظ جا رہے ہیں, خود آپ سن رہے ہیں, یعنی آپ کا وجود پورا کا پورا سن رہا ہو. اور اگر مسجد وغیرہ میں اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر زیادہ زور سے نہ پڑھیں, اس لیے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات اتنی زور سے کچھ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی مناسب نہیں. درمیانے درجے کی آواز ہونی چاہیے, آواز میں بہت زیادہ چیخ و پکار بھی نہ ہو اور جو ہے بہت زیادہ پستی بھی نہ ہو, بلکہ درمیان ہو. وقت ابھی بین ذالک کا سبیلا, بلکہ اس کے درمیان کا رستہ اختیار کیجیے. وقل الحمد للہ, دوسرا قول آ گیا. پہلے کیا قول آیا؟ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو, رحمان کہہ کر پکارو, جو بھی کہو گے اللہ کے اچھے نام ہیں. اب آ گیا وقل الحمد للہ, اور آپ فرما دیجیے کہ تمام شکر تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا, وہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ جس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں, اس کے اقتدار میں. ولم یکن لہ ولی من الذل, اور اس کا کوئی ولی نہیں اس کی کمزوری کی وجہ سے. یہ آیت مبارکہ کا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, لیکن کمزوری کی بنیاد پہ نہیں ہے. دنیا میں بادشاہ دوستی رکھتے ہیں وزیروں سے, وزیر اعظم سے, تاکہ ان کی جو اقتدار جو ہے اس پر قائم رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ الحی القیوم ہے, خود ہی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی تھامے ہوئے. لہٰذا اس کا کوئی دوست اس کی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے. وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا, اور اس کی بڑائی بیان کیا کریں. کبر تقبیر بیان کیا کریں, جیسے کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. اس حوالے سے کیونکہ حکم ہے لہٰذا ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے. جب یہ آیت مبارکہ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, آپ محسوس کریں گے حکم آیا وقل الحمد للہ, آپ کہیے کہ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. اور سورہ کہف اسی سے شروع ہوتی ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہ دو ریل گاڑی کے ڈبے جس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ایک سورت سے دوسری سورت آپس میں جڑی ہوئی ہے. الحمد للہ قرآن حکیم کا ایک عظیم موتی سورہ بنی اسرائیل کا ہم نے مطالعہ کر لیا, اور ارادہ یہ تھا کہ پہلی نصف میں آٹھ رکعتوں کو ہم مطالعہ کر لیں. اب اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت دے, اور ایک اور عظیم موتی یعنی سورت القحف اللہ پاک اس کا مطالعہ کے آج ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسری دو نصفوں میں سورہ القحف کا مطالعہ مکمل کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. آئے تو سجدہ آئی تھی, سجدہ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ اس کو ہم آج تک تمہیں سن لیں گے.